نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، صدق الله العظيم. میرے مرشد، میرے شیخ، شیخ العرب والعجم، عارف باللہ، حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، فرمایا کہ دیکھو، اللہ تعالی نے جو فرمایا الحمدللہ، اس کے معنی یہ ہیں کہ تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں، اور اس کا ترجمہ تمام تعریفیں اور صرف اللہ کے لیے وہ گرامر کے اس اعتبار سے پڑھتا ہے، مولویوں کو گرامر کی ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے صرف نحو کے علاوہ، جس کا نام ہے مختصر معانی، مختصر المعانی. اس کے اندر ترجمہ کرنے کے آداب، با محاورہ ترجمہ، کہ عربوں کا جو محاورہ نازل ہوا ہے اس کے کیا معنی ہیں. اور ایک مسئلہ یاد رکھیے گا کہ قرآن مجید کا ترجمہ ڈکشنری سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن مجید عربوں کے محاورات پر نازل ہوا ہے، لہذا کسی زبان کے محاورے کا ترجمہ دوسری زبان میں لفظ بلفظ نہیں ہو سکتا، یہ قاعدہ ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب الجنہ، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نشانی کو جنہوں نے جھٹلایا اور تکبر کیا، ان کے لیے جنت کے دروازے نہیں کھلیں گے. کشو یہ تو ان کے لیے جنت کے دروازے نہیں کھلیں گے، ان لوگوں کے لیے. اب ولا یدخلون الجنہ، اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ یہ سوئی کے ناکے میں سے اونٹ نہ گزر جائے. اب ایک صاحب میرے مرشد کے پاس آئے، اب ترجمہ دیکھتے ہیں نا، تو میرے شیخ سے کہنے لگے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سوئی کا ناکا یا تو اتنا بڑا بنائیں گے کہ اس میں سے اونٹ گزر جائے، یا اونٹ کو چھوٹا کر دیں گے کہ وہ سوئی کے ناکے میں سے گزر گیا. ناکا سمجھتے نا، ہاں بھائی، سوئی کا جو سوراخ، تو اس میں سے گزر جائے. آ جاؤ ادھر، آ جاؤ. کب ہے شادی؟ ہو گئی؟ فکس ہو گئی؟ فکس نہیں کی، جلدی سے کرو نا، پری فکس کرو نا، پہلے سے فکس کر لو. تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ ناکا بڑا کیا جائے گا یا اونٹ چھوٹا کریں گے تاکہ سوراخ میں سے گزر جائے. میرے شیخ ہنسنے لگے. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، بات یہ ہے کہ قرآن پاک کا جو ترجمہ آپ لوگ اس چیز کی فکر کرتے ہیں کہ ڈکشنریوں سے کریں اور پھر اس کو اپنی عقل دوڑاتے اور لڑاتے ہیں، تو یہ بہت اچھی چیز نہیں ہے. فرمایا کہ دیکھو، یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حتی علی جل جمل فی سم الخیات، یہ عربوں کا ایک محاورہ ہے. لہذا عربوں کا محاورہ یہ ہے کہ کوئی کام جب ان کو نہیں کرنا ہوتا نا، وہ کہہ رہے تم کچھ کر لو، حتی علی جل جمل فی سم الخیات، اگر تم اونٹ کو سوئی کے ناکے سے بھی گزار دو گے نا، تب بھی میں نہیں کروں گا. یعنی جو چیز ناممکن ہوتی ہے اس کو بالکل، جس کا قطعی انکار کرنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے عرب لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم سوئی کے ناکے میں سے اونٹ بھی گزار دو گے تب بھی میں نہیں کروں گا. محاورات کے بغیر نہیں سمجھ سکتے. دادا یہاں جو اللہ تعالی نے فرمایا الحمدللہ، کیونکہ ہمارے ہاں قرآن پاک کے نام پر کئی قسم کے فتنے ہیں، جو نام لیں گے قرآن نیٹ ورک، قرآن کورسز، تفسیر قرآن، قرآن پاک کو سمجھیے. اس قسم کے بہت پرکشش نعروں سے اور لیبلوں سے وہ اچھے اچھے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. اور میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ قاعدہ یہ ہے کہ جب تک فن کا آدمی نہ کہے, جب تک فن کا آدمی نہ کہے بات کا اعتبار نہیں ہوتا. لہذا وہ قرآن پاک کا نام, قرآن نیٹورک, قرآن کورسز وغیرہ وغیرہ کہہ کر وہ در حقیقت نام قرآن ہوتا ہے, حقیقت قرآن سے بے بہرا, ناواقف, حقیقت قرآن نہیں جانتے, بلکہ اس کے ذریعے سے اپنے گندے مطالب کو وہ منتقل کرتے ہیں اور اپنے عقائد کو منتقل کرتے ہیں. یہ ہے صورت حال. لہذا آپ جتنے دیکھیں, اور کتنی عجیب بات یہ, یعنی آپ اتنی چھوٹی سی ایک بات ہے, دو باتیں کو مد نظر رکھیں. ہمیشہ دین سیکھنے کا ایک اصول یاد رکھیں کہ جس سے دین سیکھنا ہو اس سے پہلا سوال اس کا تعارف کے لیے کہ بھائی آپ نے دین کس سے سیکھا. سیدھی سی موٹی سی بات ہے, ٹھیک ہے نا. آپ زرگر حضرات ہیں کچھ یہاں پہ, بھائی تمہارا استاد کون ہے؟ نام نے فلاں. یار کیا بات ہے, استاد فلاں استاد کیوں جی. اور اگر کوئی کہے کہ میں نے اپنے گھر میں سیکھا اپنی نانی جان سے, پھر ہمارے کراچی کی جان کہتے ہیں ابے نکل لے نکل لے. یہ کراچی کی زبان ہے, لیکن معاف کیجیے گا, بعض میں کراچی کی زبان اس لیے استعمال کرتا ہوں, وہ ایک عجیب لذت ہے, اس سے وہ ایسی معنویت پیدا ہوتی ہے کہ وہ دوسرے اس میں نہیں ہو سکتی. تو یہ نانی جان کا کام نہیں ہے, استاد کا بڑا اعتبار ہوتا ہے. لہذا دین میں استاد کا اعتبار ہے. آپ میری علمی سند, روحانی سند کو پوچھیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, پوچھ سکتے آپ استاد کون ہے. میں تو اپنے شیخ کا نام ببانگے دہل لیتا ہوں دھڑلے سے, کیونکہ ہمیں چھپانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, بلکہ چھپانا تو خود ایک بہت بڑا دھوکا ہے. محدثین کیا ہے, یہ مستقل ایک مسئلہ ہے. یہ علماء کیا کہ اپنے استاد کو, اپنے شیخ کو چھپانا, یہ تدلیس کہلاتی ہے, دھوکا ہے, دھوکا. اور اس شخص کا اعتبار نہیں ہوتا. لہذا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میرے مرشد, میرے شیخ, ایک مرتبہ میں ایک سفر سے واپس آیا تو حضرت والا نے مجھ سے پوچھا کہاں کہاں گئے تھے. میرے مرشد, میرے شیخ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دانت بکاتم, میں نے عرض کیا کہ حضرت فلاں فلاں جگہ گیا تھا, پورا نام لیا کہ فلاں جگہ فلاں جگہ فلاں جگہ, کئی شہروں میں سفر ہوا تھا الحمدللہ, سندھ میں بھی, پنجاب میں بھی. تو حضرت والا کی ایک عجیب تربیت کا انداز ہے, میرے مرشد کا عجیب نرالا انداز ہے. فرمایا کہ میرا نام لیتے ہو, کیونکہ جب اتنے شہروں میں جا رہا ہے بیانات سن رہا ہے تو ظاہر بات ہے اچھے بھلے آدمی کا دماغ خراب ہو جاتا ہے, لیکن شیخ کی نعمت ایسی چیز ہے کہ دماغ خراب کو ٹیوننگ آؤٹ ہو جائے وہ ٹیوننگ ٹھیک کر دیتی ہے. صحبت شیخ کی یہ برکت ہے, یہ روح کا میکینک ہے. شیخ پلگ میں کچرا آ گیا, گاڑی مسنگ کر رہی ہے, یا آئل کی کمی, بیٹری, یہ سب چیزیں شیخ چیک کرتا ہے. مرید کی چال سے, اس کے الفاظ سے, اس کی آنکھوں سے, اس کے کندھوں سے, ایک ایک چیز سے پتہ چلتا ہے کہ جناب آج کل کس مرض میں مبتلا, خود پسندی کے, تکبر کے, یا آنکھوں سے پتہ چلا ہے غصے کی بیماری میں مبتلا ہیں جناب, یا بد نظریاں کر کے آئے ہیں, یہ تک چیز آنکھوں سے پتہ چلتی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں ایک شخص حاضر ہوا, تم تھوڑا سا ادھر ہو جانا, بد نظری کر کے آیا تھا وہ. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بد نظری کرتا ہے وہ آنکھوں کا زنا کرتا ہے. زنا العین النظر, بد نظری کرنے والا یہ آنکھوں کا زناکار ہے, زانی ہے آنکھوں کا. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو النورین کی مجلس میں آئے تو حضرت نے ان کی آنکھوں سے پہچان لیا. اور لیکن میرے مرشد فرماتے کہ اللہ والوں کا ظرف اتنا بڑا ہوتا ہے کہ یہ ستاری تو فرماتے ہیں حقیقت کو ظاہر بھی فرماتے ہیں اور ساتھ میں اس بندے کی ستاری بھی کرتے ہیں. لہذا فرمایا کہ ما بال اقوام، کیا حال ہے ایسی قوموں کا، یترشح من اعینہم الزنا، کہ جن کی آنکھوں سے زنا ٹپکتا ہے. یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس کو حکیم الامت فرماتے ہیں. یہ کشف نہیں، یہ فراست ہے، جو کشف سے بھی بڑی اونچی چیز ہے. مومن کی فراست بہت عجیب چیز ہے، اس لیے حدیث شریف میں آیا اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے ڈرو. فإنه ينظر بنور اللہ، وہ فراست ایسے نہیں ہے بلکہ وہ اللہ تعالی کا نور ہے جس سے وہ دیکھتا ہے. تو استاد بہت بڑی چیز ہے. ایک بات، تو میرے مرشد میرے شیخ نے فرمایا کہ میرا نام لے تو، تو میں نے عرض کیا کہ حضرت الحمدللہ، آپ حضرات بھی اس کے گواہ ہیں، میرے اکثر بیانات شیخ کے نام سے شروع ہوتے ہیں. جن حضرات نے بیان سنا ہے اس بات کی گواہ ہے نا. اور الحمدللہ میں اپنے شیخ کا نام ببانگے دوہل لیتا ہوں، کیونکہ نعمت ملی ہے، میں کیسے اپنے شیخ کے احسانات کو بھول جاؤں. اس مسجد میں میری حاضری بھی شیخ کی برکت سے، تو میں کیسے بھول جاؤں اپنے محسن کو، اپنے محسن کو، اپنے مربی کو، اپنے شیخ کو، جس کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں کہ میں گنا نہیں سکتا اس کو. پھر میں نے عرض کیا مزید، میں نے کہا حضرت حقیقت تو یہ ہے کہ لوگ آپ کے نام کی وجہ سے بلاتے ہیں، یہ حقیقت ہے کہ حضرت آپ کے نام کی وجہ سے، کہ بھائی فلاں آپ کے ایک خادم ہے، ایک غلام ہے، اس نسبت کی وجہ سے تو حضرت مجھ کو بلایا جاتا ہے، ورنہ مجھ کو کون پوچھے. حضرت والا خاموش ہو گئے. اس لیے میرے مرشد نے ایک بات اور فرمائی، شیخ کبھی کبھی مرید کو تولتا بھی ہے، وہ دیکھتا ہے، اور یہ شیخ کے ذمے بھی ہے، اس کو کرنا بھی چاہیے، ذرا امتحان بھی لے. دیکھو تو صحیح کہ جس کو ہم پہلوانی سکھا رہے ہیں وہ پہلوان صاحب کتنے پانی میں ہیں. اس لیے شیخ کبھی کبھی مرید کا امتحان لیتا ہے. تو میرے دوستو، علمی سند، روحانی سند، یہ بڑی نعمت ہے. کس سے دین سیکھا بتائیے، وہ انکار کر دے. اور پھر دوسری بڑی چیز کہ نعرہ قرآن تو زبان پر ہے، تفسیر قرآن زبان پر ہے، لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک قرآن پاک کی تعلیمات کا نام و نشان بھی نہیں ہے. تضاد ہو گیا نا. کتنی عجیب بات ہے کہ عشق رسول ہے اور سنت نہیں ہے، عشق رسول ہے فجر کی نماز غائب، عشق رسول ہے داڑھی غائب. کتنی عجیب بات. تو لہذا قرآن پاک کا نعرہ، قرآن نیٹورک، قرآن کورسز، تفسیر قرآن، دورہ قرآن، قرآن پاک کو سمجھیے، تفہیم قرآن، یہ سب نعرے تو ہیں لیکن قرآن پاک کہیں نہیں ہے، تعلیمات قرآنیا نہیں ہے، جو حقیقت قرآن ہے. اور قرآن پاک کی جو تفسیر ہے وہ حاصل اور کمال وہ در حقیقت سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ قرآن پاک کی پوری تفسیر ہے، عملی تفسیر. لہذا جو سنت سے محروم ہے وہ در حقیقت قرآن پاک کی حقیقت سے محروم ہے، اللہ تعالی کی عظمت اور محبت سے محروم ہے یہ شخص. اس لیے استاد کا اعتبار سب سے بڑی چیز. بھائی آپ کا استاد کون ہے؟ سب سے پہلا کام. لہذا اس سوال پر جتنے یہ باطل ہیں نا، یہ سب کودیں گے. آپ ان سے یہ سوال کریں گے، بھائی اب ہیں، بھائی استاد ہے اگر پوچھ رہے تو اس میں کوئی غصہ کرنا چاہیے؟ جی میرا فلاں استاد، میرا شیخ، میرا مربی، میں نے بخاری شریف فلاں سے پڑھی، قرآن پاک فلاں سے پڑھا، فلاں چیز فلاں سے پڑھی. ایک تو آج سب سیدھی سیدھی بات ہے، ایک معمولی سی بات ہے، لیکن اسی میں کودنے لگیں گے کیونکہ ہے کوئی نہیں نا. ذرا دوسری نسل کے لوگ ہیں، ایک تو نسل حلالی ہوتی ہے نا، یہ دوسری نسل کے ہیں جناب، اس لیے کودیں گے نا. یا یہ اپنا استاد کا تو نام لیتے ہیں کہ جی فلاں، لیکن آپ ہمارے اسلام کی خصوصیات تین سندیں عجیب و غریب ہیں. ایک تو نسبی سند، جی آپ کا ابا کون، جی فلاں، اما کون فلاں، وہ کس کی بیٹی فلاں کی، اس کا ابا کون فلاں، ان کے ماں باپ کے نکاح کیسے، ان کے فلاں، پوری سند ہے یہ. اس لیے تو ہے کہ مسجد میں نکاح کرے تاکہ لوگوں میں تشہیر ہو. تو یہ اسلام کی خصوصیات میں سے ایک نسبی سند ہے ہماری، حلالی ہونا، یہ بڑی نعمت. دوسری اسلام کی خصوصیات علمی سند، کہ جی بخاری شریف کس سے پڑھی، فلاں کتاب کس سے، اس کا استاد کون، اس کا استاد کون، اس کا استاد کون، سلسلہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملے گا. اور بیچ میں کہیں انقطاع آ جائے تو آپ سوچ لیں، پاور ہاؤس سے بجلی تار آ رہی ہے، پول سے پول سے پول سے ہوتے ہوئے ہمارے پی ایم ٹی تک پہنچ رہی ہے، پی ایم ٹی سے گھر میں جا رہی ہے، بیچ میں صرف دو پول میں وائر نہ ہو، پاور ہاؤس سے اس پول میں وائر ہے، پھر اس پول سے اگلے پول میں نہیں ہے، اگلے پول سے ہمارے گھر تک وائر ہے، بجلی آ جائے گی. جہاں کہیں ڈسکنیکشن ہوا، جہاں کہیں انقطاع ہوا، انقطاع مانے ڈسکنیکشن، اور ڈسکنیکشن مانے انقطاع. انگریزی آج کل لوگ زیادہ اچھی سمجھتے ہیں، پھر اردو کا لفظ ہے، پھر وہ لفظ ہی یاد نہیں رہتا جو میں نے بولا ہوتا ہے. تو جہاں کہیں رابطہ ٹوٹ گیا تو بجلی نہیں آئے گی، تو جہاں کہیں علمی رابطہ ٹوٹ گیا تجلی نہیں آئے گی علم کی. اور تیسری اسلام کی خصوصیت ہماری روحانی سند ہے، جس کو پیری مریدی بولتے ہیں. اور وہ کیا، اس کا بھی سلسلہ ہے پورا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والا، کہ میرے شیخ فلاں، اللہ تعالیٰ نے شہرت دی ہے، ایک معروف شخصیت ہیں، ان کے شیخ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ میاں جی نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ پورا سلسلہ ہے، کئی انقطاع نہیں ہے، رابطہ ٹوٹا ہوا نہیں ہے. تو بعض لوگ چھلانگ مارتے ہیں اس میں بھی، سیدھا جا کے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پر چھلانگ مارتے ہیں. چھوٹی موٹی نہیں، بڑی لمبی چھلانگ ہے، کہ ہمیں ڈائریکٹ فیض وہاں سے آ رہا ہے. میرے مرشد فرماتے ہیں جہاز موجود ہے، پائلٹ کی طرح جی جی پائلٹ نہیں ہے. کیوں؟ پائلٹ اس کے راشد مناس ہیں، نشان حیدر کے اعزاز حاصل کرنے والے. جی وہ کہاں ہیں؟ جی وہ قبر سے فیض پہنچا رہے ہیں. تو یاد رکھیے، میں خود اپنی بات بتاتا ہوں، میں اور میرے اکابرین قبر کے فیض کے منکر نہیں ہیں، قبر کے فیض کے منکر نہیں ہیں ہم لوگ، لیکن میرے دوستو فیض کامل نہیں ہوتا. یعنی اللہ والوں کی قبر پر جانے سے فائدہ ہوتا ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن بات یہ کہ اصلاح نہیں ہوتی اس سے. لہذا کوئی آدمی اگر کسی اللہ والے کی زیارت کو جاتا ہے، اس کی قبر پر حاضری دیتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہاں بدعات نہ ہو. آج کل تو عالم یہ ہے کہ پاک پتن شریف، بھاول نگر جانا ہوا، پاک پتن میں میرا بیان تھا، تو ہم نے کہا کہ وہاں جائیں تو ایک شیخ، ایک اللہ والے کی قبر پر کیوں نہ حاضری دیں، کیونکہ معلوم ہے کہ وہ وہاں پر بدعات ہوتی ہے. تو وقت کا انتخاب کر کے رات کو گئے، 11 بجے کے بھی بعد، بیان کے بعد. اب عجیب تماشا وہاں دیکھی، اللہ کی شان دیکھی، جب حاضری ہوئی وہ تو وہاں کا جو مجاور تھا اس نے تالا کھول دیا، اندر خصوصی لے گیا. ہمارے ساتھ کچھ احباب اور بھی تھے، میرے استاد بھی تھے، وہ اندر تک لے گیا اس نے. لیکن وہاں جو تماشا دیکھا وہ یہ کہ وہاں عورتیں بھی ٹھہری ہوئی ہیں، اور وہاں طواف بھی ہوتا ہے اس قبر کا. اب آپ بتائیے، اور عورتیں بھی ٹھہری ہوئی ہیں وہاں پر، اور جوان جوان بھی، جو بلکہ چلا لگا رہی ہوتی وہاں پر. اسی لیے ایک پیر صاحب سے پوچھا نا کہ آپ عورتوں سے پیر کیوں دباتے ہیں، اور وہ بھی جوان سے، بڈھیاں سائڈ پہ اور جوان سے پیر دبا رہے ہیں. اصل میں ان سے پیر دبانے سے روحانیت ملتی ہے، دیکھا آپ نے صاحب بدماشی، شہوت کا نام روحانیت رکھ دیا. میں نے کہا وہ پیر صاحب کو تو دبانے سے ملتی ہے، ہم سے تو صرف کہہ بھی دے ویسے ہی فیض مل جائے گا. ہاں تو تصور سے بھی فیض مل جائے گا، دبانے کی ضرورت ہی کیا ہے. میں نے کہا لگتا ہے وہ پیر صاحب فیض زیادہ جذب نہیں کر سکتے. کیسا عجیب عالم ہے. اور پھر یہ اللہ والے جن کی غلامی سے اللہ والے بنے ہیں، ان کے طریقے کو چھوڑ کر کوئی اللہ والا کیسے بن سکتا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے پردہ فرماتے تھے، آپ ہاتھ بھی نہیں ملاتے تھے، دیکھتے نہیں تھے، دیکھنے نہیں دیتے تھے. تو یہ کیا بات ہے کہ کوئی پیر ہو، کوئی مولوی ہو، کوئی وظیفے والا ہو، کوئی دم درود چھکاڑا لگانے والا ہو، اب عورتوں کے سامنے بیٹھے ہوئے جناب، اور عورتیں سامنے. تو اس لیے میرے پیارے دوستو اللہ کا شکر ہے ہماری نسبی، علمی اور روحانی، یہ تینوں سندات اللہ کا شکر ہے پورا سلسلہ ملتا ہے، انقطاع کہیں. تو جو لوگ اس قسم کا دعویٰ کرتے ہیں تفسیر کا، پر قرآن پاک کا، پہلے ہی جملے میں اٹک جائیں گے. یہ قرآن پاک کی ابتدا الحمدللہ، اس کا یہ ترجمہ کیسے ثابت کریں گے جو میں ترجمہ کر رہا ہوں؟ یہ علمی ترجمہ ہے، یہ ڈکشنری سے کرتے ہیں، ڈکشنری میں وہ چیزیں آ نہیں سکتی. تو اب الحمدللہ میں جو الف لام ہے یہ استغراق کا ہے، یعنی اس کے کیا معنی، الحمد کے معنی میں سارے عالم کی تعریف ہے، یعنی تعریف کی جتنی اقسام ہیں وہ یہ معنی ہو گئے الحمد کے. اور للہ کے معنی اللہ کے لیے خاص، لیکن یہاں ترجمہ ہونا چاہیے تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے خاص. یہ ترجمہ کرنا واجب اور ضروری ہے، اگر یہ ترجمہ نہیں کیا تو ترجمے کا حق ادا نہیں ہوا، بلکہ اس صورت میں تو گناہ بھی ملے گا، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے تو دوسروں کے لیے بھی ہوگی، ایسا نہیں، صرف اللہ کے لیے. تو قاعدہ یہ ہے کہ الحمدللہ در حقیقت یہ جملہ اس طرح تھا، للہ الحمد، یہ عربی گرامر ہے بھائی، لیکن تھوڑا سا سمجھانے کے لیے کہ مولوی بھی کوئی چیز ہوتا ہے بھائی، کہ جس کی فائرنگ ہمارے سر کے اوپر سے گزرتی ہے. کہ یہ اصل میں جملہ تھا للہ الحمد، مبتدا خبر جو عربی گرامر ہوتا ہے، خبر یعنی اطلاع، یہ بعد میں کر دی، جو بعد میں تھی اس کو پہلے کر دیا، اور جس سے ابتدا ہونی تھی اس کو بعد میں کر دیا، ایسا عربی گرامر میں ہوتا ہے. تو پھر معنی بدل جاتے ہیں، اور معنی وہ حسر کے پیدا ہو جاتے ہیں، اب وہی معنی کہلائیں گے کہ تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں. اگر للہ الحمد ہوتا تو اس کے معنی ہوتے تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں، لیکن جب الحمدللہ کر دیا تو اب اس کے معنی بن گئے تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے. یہ عربی گرامر کی خصوصیت ہے. اب تعریف کی چار قسمیں، نمبر ایک، بندہ بندے کی تعریف کریں، ماشاءاللہ جناب کیا عالم ہے، کیا تقریر ہے، کیا علم ہے، کیا عبادت ہے، در حقیقت یہ اس کا کمال نہیں ہے، کیونکہ کب بنانے والے کا کمال ہے، لہذا یہ تعریف بھی اللہ، در حقیقت میں اللہ تعالی ہی کی تعریف ہے. دوسری قسم یہ ہے کہ بندہ اللہ کی تعریف کرے کہ اللہ آپ ایسے، آپ عطا فرمانے والے، آپ ایسے پیارے مولا، رحیم ہے، رحمان ہے، غفار ہے، ستار ہیں، جو تعریف ہیں اللہ کی، یہ بھی اللہ کے لیے. تعریف کی تیسری قسم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی تعریف فرمائے. قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ کے عاشقوں کا تذکرہ ہے کہ وہ ہماری راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، غصے کو ضبط کرنے والے ہیں، گناہ خطا ہو جائے معافی مانگنے والے ہیں، راتوں کو جاگنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، اور ہم سے درخواست کرتے کہ جہنم کے عذاب سے بچا لیجیے. یہ پورا قرآن پاک میں جگہ جگہ آئی ہے. اگر اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کی تعریف کرنا تو بندوں کی جو صفات ہے وہ ان کی ذاتی نہیں اللہ تعالیٰ کی آتا ہے، تو درحقیقت یہ بھی اللہ کی تعریف ہے. جیسے استاد شاگرد کو کہے ماشاءاللہ کتنا اچھا پڑھتے ہو، تو یہ استاد اس کی نہیں اپنی تعریف کر رہا ہے، کیونکہ استاد نے سکھایا نا. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کا بندوں کی تعریف فرمانا یہ درحقیقت اپنی تعریف ہے اللہ تعالیٰ کی. اور تعریف کی چوتھی قسم یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اپنی تعریف فرمائے، سبحان اللہ. اور یہ آیت میں نے یہی پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا، هو الذی انزل السکینہ فی قلوب المؤمنین، کہ وہ ہے، کہ وہ ذات ہے جو مومنین کے دلوں پر سکینہ نازل فرماتا ہے. سکینہ کا اردو میں ترجمہ سکون سے کرتے ہیں. لیٹ جاؤ تھوڑی دیر، ایسے پاؤں ادھر کر کے لیٹ جاؤ، کوئی بات نہیں. عائشہ بس کان ادھر دینا، معذور ہے تو کیوں ان کو. تو سکینہ کا اردو میں ترجمہ کرتے ہیں سکون سے، کہ اللہ تعالیٰ مومنین کے دل پر سکون نازل فرماتا ہے، اور اس سکون کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لیزدادو ایمانم مع ایمانہم، ان کے ایمان جو موجودہ ہے اس موجودہ ایمان میں ترقی ہوتی ہے. یہ تو اردو کا ترجمہ ہوا، لیکن جب تک عربی کا نہ سنے نا مزہ نہیں آتا کہ عربی میں سکینہ کہتے ہیں کس کو ہے، کیونکہ عربی کی ایک اپنی لذت ہے. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ عربی زبان میں حلاوت ہے، یعنی مٹھاس ہے، اور فارسی زبان میں شورش ہے، آگ لگانے والی، جوش. فارسی زبان مولانا رومی کا کلام ہے نا، ایسا ابھارنے والا، فارسی زبان میں جوش، شورش ہے، شورش آگ ہے نا، اصل میں آگ والوں کی زبان ہے. اور اردو زبان فرمائے نمکین ہے، اردو زبان نمکین ہے، نمک کا بھی ایک اپنا مزہ ہے. جو ظالم حسینوں کا نمک ہی نہیں سمجھتے ان کو کیا بتایا جائے. اس لیے میں نے بادشاہ سے پوچھا، بھائی حسینوں کے نمک کو سمجھتے ہو؟ کہتے لاہوری نمک تو سمجھتے ہیں، یہ نمک نہیں سمجھتے. اب ان کو کیسے سمجھاتا ہے کہ نمک کیا ہوتا ہے؟ کیوں سمجھ بھائی، اب یہ تو ذوق کی چیز ہے نا، اب یہ کیسے سمجھایا جائے. اس لیے تو مجنو لیلہ پر پاگل ہوا تھا جبکہ لیلہ کالی تھی، لیکن کس چیز پر مرا تھا؟ وہ اس کے نمک پر مرا تھا. تو سکینہ کے معنی ہے، میرے مرشد میرے شیخ فرماتے کہ علامہ علوسی سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ نے اپنی تفسیر میں فرمایا کہ سکینہ کیا ہے. فرماتے ہیں سکینتو ہی نورن، سکینہ ایک نور ہے. یستقر فی القلب، جو دل میں ٹھہر جاتا ہے، استقرار فی القلب ہوتا ہے اس میں. جیسے حمل پیٹ میں ٹھہر جاتا ہے، یہ جو نور ہے یہ دل میں ٹھہر جاتا ہے. استقرار قلب، استقرار فی القلب، دل میں ٹھہر جاتا ہے. اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اور اس کی علامات کیا ہے؟ اس کا نتیجہ اور اس کی علامات یہ ہیں کہ یس متبی توجہ الی الحق، ہر وقت اس بندے کی توجہ، جس کے قلب کو سکینہ اور سکون حاصل ہوتا ہے، اس کی توجہ جو ہر وقت اللہ تعالی کی طرف رہتی ہے. یہ ہے وہ اللہ والوں کی شان کہ جو اللہ کے سوا، میرے مرشد فرماتے کہ چلتا نہیں ہوں میں اہل جہاں کے ساتھ، چلتا نہیں ہوں میں اہل جہاں کے ساتھ، میں چل رہا ہوں دوستو ان کے نشاں کے ساتھ. لہذا وہ جو قلب میں وہ جو سکینہ کا جو نور ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چونکہ عرش اعظم نور کا مرکز ہے، اب اس کے دل پر نور کی پالش لگ گئی. تو اب قاعدہ یہ ہے کہ جیسے قطب شمالی نارتھ پول میگنیٹ کا مقناطیس کا مرکز ہے، جیسا جس لہذا جس لوہے کے سرے کے اوپر تھوڑا سا مقناطیس لگا دیتے ہیں، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس کا رخ قطب شمالی کی طرف ہوتا ہے تو اس کے اندر سکون ہوتا ہے، اور جب اس کو تھوڑا سا ہٹا دیتے تو سوئی تھر تھرانے لگتی ہے، قطب نما. لہذا اسی طرح سے جب یہ جس آدمی کو، جس کے قلب کو وہ نور اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں، سکینہ کا نور، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس نور کا جو مرکز چونکہ عرش اعظم ہے، لہذا یہ بندہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتا ہے. اور اس دنیا میں اس کا یہ عالم ہوتا ہے کہ دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ باخدا رہے، یہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے. یہ ہے کہ معاشرے سے، زمانے سے اور ماحول سے یہ شخص کبھی مرعوب نہیں ہوگا، بلکہ اس کے قلب میں جو سکینہ اور سکون ہے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کو دیکھے گا. مرضی تیری ہر دم جسے پیش نظر ہے، بس اس کی زبا پر نہ اگر ہے نہ مگر ہے، میں ان کے سوا کس پہ فدا ہوں، یہ مجھ کو بتا، لا مجھ کو دکھا، ان کی طرح کوئی اگر ہے. لذا وہ جو نور اس کو ملا، اب وہ اشیاء اعظم سے اس کی توجہ ہر وقت اس کو رابطہ وہیں لگا ہوا ہے، گویا کہ قلب کے اندر نور کی سم لگ گئی، اب وہ نیٹورک سے اس کا رابطہ ہوگا. سم مل گئی نا، سم لگ گئی، اب سم ملتے ہی اب وہ کیا نتیجہ ہے، سارے عالم میں اس کا رابطہ ہو گیا. اور جس طرح سے جب موبائل جیب میں رکھا ہو، سائلنٹ پر ہو، کسی اور کو نہیں پتا چلتا کہ فون آ رہا ہے، اس کو پتا چل جاتا ہے. تو اسی طرح سے جس کے قلب کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت اور تعلق عطا فرماتے ہیں، پاس بیٹھنے والے کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی کیا لطف اندوز ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی عنایت و مہربانیوں سے کیا لطف اندوز ہو رہا ہے، پتا نہیں ہوگا. لیکن اس کو خود پتا چل رہا ہوگا کہ مجھے کیا مزے مل رہے ہیں. یہ وہ عالم ہوتا ہے، ایمان کے کامل کی کیا لذت ہے اور بہارے پا رہا ہوتا ہے، عام آدمی اس کو نہیں سمجھ سکتا. لذا ایک علامت یہ. اور دوسری علامت یہ ہوتی ہے کہ کیسے پتا چلے اس شخص کے قلب کو سکون حاصل ہے، تو کیا فرمایا، وَيَتَخَلَّصُ عَنِ التَّعِش، وہ قلب تائش کہتے ہیں پاگل کتے کو، لا يَقْصُدُ فِي الْمَشِي إِلَى سِمْتًا وَاحِدًا، کہ پاگل کتا کبھی سیدھا نہیں چلتا، وہ یوں یوں چلتا ہے. یہ کتے کے پاگل ہونے کی علامات میں سے ہے نا جناب، کہ اس کی چال بدل جاتی ہے. جو پاگل کتا ہے وہ یوں چلے گا ہمیشہ، ایسے ایسے ٹیڑھا، زگ زیگ جس کو بولتے ہیں. اور یہ اس کی علامت ہے کہ یہ پاگل ہو گیا. لہذا پھر کیا کرتے ہیں اس کو، پھر کتے کو مار دیا جاتا ہے. لہذا جس کے قلب کو سکون حاصل نہیں ہوتا، اس کا بھی یہی عالم ہوتا ہے، کبھی وہ ادھر تانگتا ہے، کبھی ادھر تانگتا ہے، ایسے ایسے چلتا ہے. آپ دیکھیں وہ چین سے چلے گئے نہیں، سیدھا چلے گئے نہیں، وہ ایک اللہ والوں کی چال و شان ہوگی، اپنا نگاہ نیچی کر کے چلتے رہیں گے، جہاں ضرورت ہوگی وہاں دیکھا، پھر اپنا کام سے چل پڑے. اور یہ کبھی یوں کبھی یوں کبھی یوں کبھی یوں، ان کو چین ہی نہیں ملے گا. اور کتے کی طرح حرکت بھی کریں گے، جیسے کتا کیا کرتا ہے، چلتے چلتے کبھی یہاں کھجلی کرے گا، کبھی یہاں کھجلے گا، کبھی یہ یوں کریں گے، کبھی یہ یوں کریں گے، سکون نہیں ملے گا. لیلاؤں کی تلاش میں رہتے ہیں یار، قلب کی بے سکونی کا یہ عالم ہے، ادھر ادھر تاکتے جھاگتے رہتے ہیں. اور ایسا شخص کی اور خصوصیت یہ ہے کہ یہ کبھی رزق کے ایک مرکز پر ٹھہر نہیں سکتا، یہ ہمیشہ رزق کے لیے پریشان ہو گیا، کہے گا وہاں دیکھ لوں وہ مل جائے. جیسے ہے نا بازو کا مزاج ہے، موبائل بدلتے رہتے، اس کا موبائل اور یہ وہ لے خرید لیا، وہ خرید لیا، وہ لے لیا، بدلتے ہی رہتے، سکون نہیں ہے. لہذا ایسا آدمی جس کے قلب کو سکون نہیں ہے، یہ پاگل کی طرف پھرتا رہے گا. لیکن جس کے قلب کو اللہ تعالیٰ سکون عطا فرماتے ہیں، اگر اس پر مصیبت بھی آئے گی تو یہ اللہ تعالیٰ کی عبدیت اور بندگی کے دائرے سے پھر بھی باہر نہیں نکلے گا. یہ اللہ کی شان، اللہ تعالیٰ جس کے قلب کو سکون عطا فرماتے ہیں، سکینہ کی دولت عطا فرماتے ہیں، وہ پاگل پنے سے باز آ جاتا ہے. میرے مرشد کا شعر ہے، فرماتے ہیں کہ دیکھو، خدا کی سرکشی سے خودکشی ہے مال و دولت میں، خدا کی سرکشی سے خودکشی ہے مال و دولت میں، مگر کبھی اللہ والوں سے ایسا نہیں سنا جاتا. بتوں کے عشق سے دنیا میں ہر عاشق ہوا پاگل، بتوں کے عشق سے دنیا میں ہر عاشق ہوا پاگل، اگر گناہوں سے سکون پاتا تو کیوں پاگل کہا جاتا. اگر اللہ والوں سے نہیں دل کی دوا پاتا، اگر اللہ والوں سے نہیں دل کی دوا پاتا، بہت مشکل تھا اپنے نفس سرکش کو دبا پاتا. سکون دل اترتا ہے فلک سے اہل تقوی پر، گناہ چھوڑنے والوں پر. سکون دل اترتا ہے فلک سے اہل تقوی پر بدو حکم خدا. سائنسدان پھر کیسے پا جاتا؟ یہ سائنسدان کے اختیار کی نہیں ہے. سائنسدان تو ابھی سورج تک بھی نہیں پہنچا اور اب تو ان کے چاند کا ڈرامہ بھی کھل گیا. کہتے ہیں یہ چاندان پر کوئی نہیں گئے، ان کے اپنے سائنسدان بولتے ہیں کہ کوئی چاندان پہ نہیں گئے. کیا یہی چکر لگا کے آ گئے جیسے ہمارے ایجنٹ کرتے نا، کیماری سے بٹھا کے منوڑا پہ چھوڑ دیتے ہیں. یہ ان کے اپنے سائنسدان بول رہے ہیں، ان کی تحقیق ہے. کہتے ہیں یہ سب جھوٹ ہے، کوئی چاندان پہ نہیں گئے. لیکن چلو چاند پہ چلے بھی گئے تو کیا؟ اور پھر پتہ ہے عجیب بات ہے، چاند پر گئے وہاں سے پتہ ہے کیا لے گئے؟ وہاں سے مٹی لے کے آئے، کروڑوں اربوں روپیہ خرچ کیا مٹی کے لیے. مجھ سے رابطہ کر لیتے میں پورا ڈمپر دلا دیتا، 10,000-12,000 میں ڈمپر مل جاتا. وہ اتنی سی مٹی لے آئے پورا ڈمپر دلا دیتے ہم، اور کتنا خرچہ بچ جاتا، اس کو کسی اور کام میں لگا دیتے. ان لیے پاگل ہیں، بس وہاں جا کے مٹی لانی. اللہ کا شکر ہے سوراب گڑھ بھرا پڑا، کس چیز کی کمی ہے بھائی؟ یہ ان کو اب پتا چلا، اس لیے اب لینے آ رہے ہیں یہاں پہ. اب ہماری جان کے پیچھے پڑ گئے. تو چاند پر چلو مان لو چلے ہی بھی گئے، 2.5 لاکھ میل دور ہے چاند، اور سورج 9.5 کروڑ میل تقریباً ہے. یہ سائنسدانوں کا سب اٹکل پچو ہے. اٹکل پچو سمجھتے ہیں؟ یعنی بس اندھیرے میں جو، چلو اٹکل پچو کا ترجمہ کروں پھر دیکھنا، اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارنا. کیسا سسی بھائی، اب لو کہے گا یہ لو ایک نیا کھیل آیا، ٹامک ٹوئیاں مارنا. دیکھیے اب اس کی لذت محاورے کی کیسے بتائیں آپ کو. ظالموں کچھ اردو تو سیکھ لو، بڑی لذت کی چیز ہے. اب دیکھو کیسے مزیدار جملے ہیں. یعنی اندھیرے میں ٹامک تو یہ مارنا کہتے ہیں اس کو، ہے جیسے لائٹ چلے جائے نا، اب بٹن کا نہیں پتا، ایسے بڑھتا ہے نا انسان، اس کو کہتے ہیں ٹامک تو یہ مارنا اندھیرے میں. اردو کی کلاس ہو رہی ہے نا، اردو کی ایک اپنی لذت ہے، حقیقت بات ہے. اٹکل پچو کہتے ہیں کہ بھائی وہ کتنا دور ہے، کیا ایسے ہی بس بولیں جی اتنا ہوگا، جیسے ہم لوگوں کی زبان ہے، ہم لوگوں کی زبان ہے جی فلاں کیا کر رہا ہے، وہ جی وہ یہ کر رہا ہوگا، معلوم نہیں ہے، یہ غلط ہے. حضرت سلطان نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ ہمارے اکابرین میں سے ہیں، حضرت کے یہاں دعا دی بیت ہونے کے لیے آئے. تو وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، حضرت کے جو تالاب تھا، پہلے زمانے میں تو چونکہ تالاب ہوتے تھے تو تالاب وضو وغیرہ کے لیے تو تالاب تھا، تو باتیں کرنے لگے. ہمارے یہاں جو گاؤں کا تالاب ہے نا، وہ اس سے بہت بڑا ہے. حضرت نے بات سن لی، فرمایا جاؤ ناپ کے آؤ کتنا بڑا ہے. تو وہ 4-5-6 انگل بڑا نکلا، آ کر حضرت کو بتایا، کہتا وہ 5-6 انگل بڑا ہے. حضرت بیعت فرمائی، فرمایا میں تمہیں بیعت نہیں کروں گا، تمہارے کلام میں احتیاط نہیں ہے. 5-6 انگل تالاب کو بہت بڑا نہیں کہتے. دیکھا آپ نے صاحب کیسی پکڑ فرمائی، اس کو بہت بڑا نہیں کہتے. ایک بزرگ کا عجیب معاملہ تھا، جو بیعت ہونے کے لیے آتا تھا حضرت ان کو سالن اور روٹی بھیجتے تھے. سالن زیادہ یا کبھی روٹی زیادہ، ایسا امتحان نہیں، کبھی روٹیاں زیادہ دیتے تھے کبھی سالن زیادہ. اب اس کے بعد جو بچ کر آتا تھا اس کو توازن ملاتے تھے، کیونکہ ہے نا ایک روٹی کے لیے کتنا سالن ہو، ایک پورا ریشیو ہوتا ہے، تناسب ہوتا ہے کہ ایک روٹی میں کتنا سالن استعمال ہوتا ہے. تو وہ دیکھتے تھے اگر اس تناسب سے بچ کر آئے تو ٹھیک ہے، بیعت فرما دیتے تھے، ورنہ بیعت نہیں فرماتے تھے. کہتے جس کو کھانے کی تمیز نہیں ہے، جس ظالم کو ایسا عالم، ایسے ایسے بھی حالات ہیں. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا عجیب معاملہ، ایک چودھری صاحب آئے، حضرت کے بڑے بھائی منشی اکبر علی صاحب وہ خانقاہ میں تھے. او چودھری صاحب کی حال ہے، کیسے آنا ہو؟ بیعت ہونے آیا ہوں مولوی اشرف علی سے. منشی صاحب ہنسنے لگے کہ چودھری صاحب حضرت ایسے بیعت نہیں فرماتے. او جی میں اپنے گاؤں کا نمبردار اور وہ کیسے نہیں بیعت فرمائیں گے. منشی صاحب نے کہا اچھا تشریف لے جا. حضرت اسے کسی کام میں مشغول تھے. اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو ایک خاص روب عطا فرماتا ہے اور یہ بھی سنت کی برکت ہوتی ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک روب عطا کیا گیا تھا اور وہ اس کا روب کا اثر دور دور تک تھا. تو جو جتنا سنت پر عمل کرتا ہے جو اللہ والا اس کو اس کے حساب سے ایک روب دیا جاتا ہے. تو حضرت حکیم الامت تھانوی مشروف سے لکھنے میں ایک واقعہ اور یاد آ گیا. حضرت کسی کام میں مشغول تھے, ایک دیہاتی آیا. ان اللہ والوں کی سادگی بھی دیکھی اور اس کی پکڑ بھی. دونوں واقعہ سنا رہا ہوں دونوں طرف کے, کہ وہ دیہاتی آیا, اس کے سر پر ٹوکری تھی, اس میں کچھ سبزی ہوگی تھی. انہوں نے کہا وہ مولوی کہاں رکھوں. سیدھے سادھے دیہاتی آدمی. اب وہ پوری جگہ کھلی تھی تو اب میرے سر پہ رکھ دے. حضرت نے فرمایا. تو ہم لوگ کہتے ہیں نا محاورہ, اب جگہ نظر آ رہی ہے نہیں نظر آئی تو میرے سر پہ رکھ دے. اب وہ دیہاتی بھی تھا آیا, وہ بھی ہماری طرح محاورہ ہے, اس نے آ کے سر پہ رکھ دیا. اب ہم لوگ ہوتے تو کیا کرتے, کتنی سناتے. ان اللہ والوں کو دیکھے ہنسنے لگے حضرت. حاضری نے مجلس بھی تھے, کوئی ناراض ہوئے. ہمیں فرمایا رہنا تو میں نے ہی تو کہا تھا, اب اس کو کیا پتا محاورہ کیا ہوتا ہے. فرمایا میں نے ہی تو کہا تھا سر پہ رکھ دے. سر حضرت ناراض نہیں ہوئے بلکہ ہنسنے لگے. کیسی سادگی ہے کہ اس کی دیہاتی کی سادگی پن کو حضرت نے اسی انداز سے لیا. اب وہ چودھری صاحب کا دیکھے, چونکہ وہ سادہ تھا سادگی کا معاملہ گیا. اب وہ چودھری صاحب کو دیکھے, حضرت مشغول تھے, وہ چودھری آ کر بیٹھ گیا. حضرت نے لکھتے لکھتے نگاہ اٹھائی, کہیے جناب کیسے آنا ہوا. بس یہ جو پوچھا وہ کانپنے لگا. حضرت میں بیعت ہونا چاہوں تھا, یہ تھا سہارنپوری بولی ہے, میں بیعت ہونا چاہوں تھا. حضرت نے فرمایا تھا یا ہے. آیا نالائک کہیں گے منہ اٹھا کے چلے آتے, چلو نکلو یہاں سے. بس اس کو تو باہر نکلا وہ اتنا سا منہ لے کر. کہا تو دیکھیے وہ سادہ آدمی تھا, کتنا حضرت نے اس کے سامنے, کیونکہ تکبر میں بھرا ہوا آیا تھا نا, اس کا وہی علاج کیا. کہا تو یہ تو باہر نکلا تو منشی صاحب بھی چہرہ دیکھ کر سمجھ گئے. فرمایا چودھری صاحب بیعت ہو گئے. ارے صاحب وہاں تو تھا اور ہے کے چکر میں پکڑے گئے. یہ اللہ والوں کی شان. ایک صاحب تھے پہلے زمانے میں, یوں ذرا ایک رواج تھا کہ جب کسی بزرگ سے بیعت ہوتے تو خوشی میں مٹھائی تقسیم کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت عطا فرمائی. تو ایسے ایک صاحب تھے ذرا وڈے چودھری صاحب, وہ مٹھائی لے کر آئے اور ملازم کے سر پہ لدوا کے لائے. تو حضرت کے پاس آئے, حضرت نے دیکھ لیا. یہ اللہ والوں کا عجیب علاج کا انداز ہوتا ہے. انہوں نے کہا حضرت بیعت ہونے. سنا اچھا ٹھیک ہے تشریف رکھیں. کہا یہ حضرت ملازم ہے. کہا ان کو تو بھیج دیجیے ان کا آپ کا. جی اچھا بہت اچھا حضرت. ہاں بھائی تم جاؤ. اب وہ اپنے علاقے کے بڑے آدمی. حضرت نے کہا کہ اچھا بھائی دیکھو ہم ذرا وہاں جا رہے ہیں, آپ ہمارے ساتھ چلیں, ہم آپ کو بیعت وہیں کر لیں گے. جی بہت اچھا حضرت آپ چلیں گے. جی حضرت ضرور. کہا اچھا چلیے. کہا یہ سامان. اب تو اس کی حالت خراب کہ وہ ٹوکرا میں اٹھاؤں. لیکن حکیم الامت تھانوی سبحان اللہ وارے حکیم الامت. فرمایا حضرت نے اس کو اٹھائیے. اب اس کو اٹھا کے سر پہ رکھ لیا, کندھے کے قابل نہیں تھا سر پہ اٹھا لیا. اب چلے حضرت آگے آگے. حضرت کو اپنے گھر جانا تھا اور گھر کا ایک رستہ تھا جو کہ سادہ گلی سے گزرتا, ایک رستہ بازار سے گزرتا تھا. حضرت بازار والے رستے پہ چل پڑے. اب وہ جناب چودھری صاحب پیچھے پیچھے حضرت سر پہ. وہ حضرت کو مولوی صاحب السلام علیکم, مولوی صاحب السلام علیکم. چودھری صاحب کو سب دیکھ رہے. اب چودھری صاحب کی حالت سبحان اللہ. گھر پہنچے وہ جو سارا تکبر کا جو خمار تھا وہ نشہ تھا سب اتر چکا تھا. حضرت نے بیعت فرما لیا. سبحان اللہ کیا عجیب شان, کیا علاج دیکھی, کیسی سادگی میں, کیا انداز ہے ان اللہ والوں کا. کیسی دیکھو باتیں یاد آ گئی. بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا میرے پیارے دوستوں کہ میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ والوں سے نہیں دل کی دوا پاتا, بہت مشکل تھا اپنے نفس سرکش کو دبا پاتا. دیکھو نا اللہ والے ہوتے ہیں. کیسے اس چودھری صاحب کا پتر نکالا کہ اس کے علاج کیا, مٹھائی کا ٹوکرا سب سر پہ رکھا دیا. حکیم الامت تھانوی کو ایک شخص نے لکھا, معزز آدمی تھے, انہوں نے لکھا کہ حضرت میرے اندر تکبر کا مرض ہے. اب حضرت کا علاج دیکھیں, ہر ایک سے الگ. ایسا نہیں کہ ایک جوشاندہ بنا سب کو پلا دیا, ایسا نہیں ہے. یہ پیری مریدی کا راستہ ہے ہی ایسا, جس طرح سے ڈاکٹر ہے نا, ہر مریض اس کے پاس آتا ہے, وہ ہر ایک کو الگ ٹریٹ کرتا ہے. نزلے کی بھی قسمیں ہیں. ایک نزلہ وہ ہے جو ناک سے بہتا ہے پانی کی طرح, ایک نزلہ وہ ہے جو باہر نہیں نکلتا اندر گرتا ہے, ایک نزلہ ہوتا ہے وہ جمع ہوا ہوتا ہے. تو نزلے کی قسمیں ہیں, بخار کی قسمیں ہیں. بعض بخار صرف بخار ہوتا ہے, بعض بخار کھانسی کے ساتھ ہوتا ہے, بعض بخار نزلے کے ساتھ ہوتا ہے, بعض بخار میں سردی لگتی ہے. قسمیں ہو گئی نا, ہر ایک کی دوا الگ ہے. اب کوئی صرف بخار دیکھے اور کہے کہ میں فلاں دوا کھا لوں, ایسا نہیں ہو سکتا. ہر بخار کی دوا الگ ہے. لہٰذا آپ دیکھیں اینٹی بایوٹک ہے نا, کبھی ڈاکٹر آگمنٹین لکھ دے گا, کبھی سیپوریکس لکھ دے گا, کبھی جو ہے فلاں لکھ دے گا. کیوں؟ وہ اصل میں اس بخار کے ساتھ جو دوسری علامتیں ہوتی ہیں وہ اس کو دیکھے گا. لہٰذا پوچھے گا پیٹ خراب ہے تو پیٹ خراب کے حساب سے دوا دے گا. تو اسی طرح سے جو شیخ ہوتا ہے وہ بھی ڈاکٹر ہوتا ہے. وہ ہر مریض کو ایک جوشاندہ نہیں پلاتا, بلکہ ہر مریض کا علاج الگ کرتا ہے. لہذا وہاں تکبر والے کا علاج یہ کیا حضرت نے. اب یہاں دیکھیے, ان صاحب نے خط لکھا, میرے اندر تکبر کا مرض ہے. وہ آدمی تھے معزز, حضرت سمجھ گئے کہ انہوں نے جو یہ لکھا ہے اپنے دل پر جبر کر کے اور زبردستی یہ لکھا, یہ ان کے بس کی بات نہیں تھی, لیکن پھر بھی لکھ دیا. اس سے ان کو اپنے دل پر بہت شاق اور بوجھ ہوا ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا, کہ دل پر ایک بعض بات لکھتے ہیں نا کہ جی کرنا ہے, جیسے زبان سے کہنا جی مجھے معاف کر دو, بہت بھاری پڑتا ہے, آسان نہیں ہے. اور لکھ کر دے یہ اور مشکل ہے, کہ لکھ کر دے کہ جی مجھے معاف کر دو. سوری کہنا تو بہت آسان ہے, سوری یہ بہت آسان ہے, لیکن زبان سے یہ کہنا مجھے معاف کر دیجیے یہ آسان نہیں ہے. اس سے دل پر چھریاں چل جاتی ہیں, فرق ہے. تو انہیں حضرت سمجھ گئے کہ جو انہوں نے لکھ تو دیا لیکن یہ ان کے بس کی بات نہیں تھی, لیکن انہوں نے چونکہ اسلام میں مخلص تھے, اس اخلاص کی وجہ سے انہوں نے لکھا, لیکن اپنے دل پر بوجھ تھا. حضرت نے فرمایا کہ آپ ہر مہینے یہی خط لکھیں اور اپنی اس بیماری کا اسی طرح لکھیں کہ میرے اندر یہ مرض ہے, یہ لکھیں سر یہ علاج. تین خط آئے, حضرت نے فرمایا, حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ ان کا علاج ہو گیا. وہ جو تکبر جو تین مرتبہ انہوں نے لکھا نا, صرف تین مرتبہ ہی لکھنے میں جو اپنے نفس پر گرا گزرا, وہ اسی سے ان کا علاج ہو گیا. اللہ اکبر, کیا اللہ والوں کی تربیت ہے. اس لیے شیخ کا سایہ بڑی رحمت ہے میرے پیارے دوست. اگر اللہ والوں سے نہیں دل کی دبا پاتا, بہت مشکل تھا اپنے نفس سرکش کو دبا پاتا. اور کیا فرمایا, اگر پٹرول کی مانند ہوتا سکون دل, اگر پٹرول کے مانند ہوتا یہ سکون دل, زمین میں کر کے بورنگ اس کو ہر کافر بھی پا جاتا. تیل پر تو قبضہ کر سکتا ہے اور سونے پر قبضہ کر سکتا ہے اور معدنیات پر تو قبضہ کر سکتا ہے اور موتی پر تو قبضہ کر سکتا ہے. کیوں؟ تاکہ مجھے سکون ملے. لیکن اسباب سکون کو جمع کر کے سکون ملنا یقینی نہیں ہے. لہذا عالم یہی ہے کہ سکون پھر بھی نہیں ہے. اور جن کے پاس اسباب سکون نہیں ہے, اللہ تعالی نے ایسا فقیر رکھا, لیکن چونکہ خالق سکون کو راضی کیا ہوا ہے, بغیر اسباب سکون کے ان کے پاس سکون ہے. اور جن کے پاس اسباب سکون کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں, ان کے پاس سکون نہیں ہے, نتیجہ یہ کہ خودکشی کر رہے ہیں. یہ ہے میرے دوست, زمین میں کر کے بورنگ اس کو ہر کافر بھی پا جاتا. یہ آسمان سے اترنے والی چیز ہے, اس لیے انزلہ فرمایا, نازل ہوتا ہے. مخرج من الارض نہیں ہے, زمین سے نکلنے, مخرج فی الارض یہ نہیں ہے, من الارض زمین سے نکلنے والا یہ وہ نہیں ہے, بلکہ منزل من السماء ہے. مخرج فی الارض نہیں ہے کہ زمین میں سے نکلے, بلکہ منزل من السماء ہے, آسمان سے نازل ہوتا ہے. اور آسمان پر ان کے باپ کی جاوا گاری نہیں ہے. اس لیے یہ جو آسمان کو ہم کہتے ہیں نا نیلا ہے, یہ کوئی آسمان واسمان نہیں ہے, یہ بھی یاد رکھیے گا. کہتے جی وہ آسمان نظر آ رہا ہے, یہ آسمان نہیں ہے بھائی,
یہ بھی عجیب بات ہے نا، سائنسدان کے باپ کو نہیں پتا آسمان کتنی دور ہے، ابھی سورج تک تو پہنچا نہیں جو 9.5 کروڑ میل دور، آسمان تو اس سے بھی اوپر ہے نا. اب رہی بات کہ آسمان کو ہم نیلا کیوں بولتے ہیں، دراصل یہ ہماری نگاہوں کی حد ہے، اس لیے وہ حد کی جیسے ہمیں نیلا نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ نیلا کیا ہے کیسا ہے اللہ جانتے ہیں. میں نے بھی نہیں دیکھا اس لیے میں بھی نہیں جانتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو ایک عجیب چیز عطا فرمائی ہے کہ یہ 9.5 کروڑ میل دور نہیں جا سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے اللہ والوں کو ایسی روحانیت عطا فرماتے ہیں کہ 9.5 کروڑ میل دور کی بات، یہ 7 آسمان پار کر کے عرش اعظم پر ان کی روحانیت کی ترقی ہوتی ہے. مارومی رحمت اللہ علیہ اس کو یہی فرماتے ہیں، ذل اندر زمین چوکو ہے کاف، ان اللہ والوں کے ظاہر کا تو یہ عالم ہے کہ مثل پہاڑ کے یہ زمین پر نظر آتے ہیں، لیکن روح ہے او سی مرخ بسالی طواف، کہ روح ان کی روح کا یہ عالم ہوتا ہے مثل سی مرخ پرندے کے عرش اعظم کا طواف کر لیا، یہ ان کے روحانیت کا عالم ہوتا ہے. تو زمین پر نظر آئے گا لیکن روح کے اعتبار سے وہ یہاں نہیں، ان کی پرواز 7 آسمان پار کر کے اوپر ہے، جہاں جس کا یہ کافر تصور بھی نہیں کر سکتا، گناہگار شخص تصور بھی نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو وہ روحانی پرواز عطا فرماتے ہیں. میرا پیام کہہ دیا جا کے مکان سے لا مکان، میرا پیام کہہ دیا جا کے مکان سے لا مکان، اے میری آہ بے نوا تو نے کمال کر دیا. عالم ہجر کو میرے وصال کر دیا، یعنی ہماری آہ کو واقف حال کر دیا. میرے پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو یہ چیز عطا فرماتے ہیں، کیا سکینہ، جس سے ان کا قلب ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی دیدار خوشنودی کو مد نظر رکھتے ہیں، اور ایک لمحہ ایک سانس اپنے مالک اور پالنے والے کو ناراض نہیں کرتے، زمانے سے، معاشرے سے، حسینوں سے، مال و دولت سے، بادشاہوں سے، سورج اور چاند سے محروم ہو کر یہ کام وہ نہیں کر سکتے. آگے کیا ہے، اس سے کیا انعام ملتا ہے سکینہ سے، لیزدادو ایمانا مع ایمان. حکیم الامت نے اس کا بڑا پیارا ترجمہ کیا، لذیذ اور مزیدار تفسیر کے ساتھ. کیا فرماتے ہیں کہ جو ایمان عقلی موروثی استدلالی، عقلی یعنی عقل سے تول رہے، موروثی وراثت میں مل گیا، جیسے ہم مسلمان نہیں تھے، ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، وراثت میں اسلام مل گیا الحمدللہ، یہ ہو گیا موروثی. استدلالی یعنی استدلال کہتے ہیں جو چیز آپ کو نظر نہ آ رہی ہو، آپ اس کو جیسے اب یہ کپڑا ہل رہا ہے، کپڑے کا ہلنا اس چیز پر استدلال کرتا ہے کہ ہوا موجود ہے، یہ ہوا نا، پیدا ہوا کو دیکھا نہیں لیکن استدلال کر لیا جی کپڑا ہلا اس لیے ہوا ہے، پتے دیکھ کر بتا دے جی ہوا چل رہی ہے، یہ استدلال ہے، سمجھ میں آ رہے نا. یعنی کوئی چیز کسی چیز کی حرکت سے کسی چیز سے کو دلیل بنایا جاتا ہے کہ اگر یہ ہے تو اس کا مطلب یہ موجود ہے، کہ اگر کی خوشبو ہے تو اس کا مطلب پھول موجود ہے، کباب کی خوشبو آ رہی ہے اس کا مطلب کباب موجود ہے، پتے ہل رہا ہے اس کا مطلب ہوا موجود ہے، دھوپ ہے اس کا مطلب سورج موجود ہے، ہو گیا نا جناب. یہ استدلال کہلاتا ہے کہ فلاں چیز سے دلیل قائم کرنا کہ فلاں بات سے یہ پتا چلتا ہے جی وہ ہے. آنکھوں میں اگر سرخی کم نظر آئے تو یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جسم میں خون کی کمی ہے. آنکھوں ہمارے اس میں سفیدی نظر آئے ناخن کے اندر جی کیلشیم کی کمی ہے، استدلال کیا، حالانکہ کیلشیم کو تو دیکھا نہیں ہے لیکن اس سے استدلال کر لیا. لہذا ایمان بھی ہے، ہمارا ایمان ابھی استدلالی ہے کہ فلاں فلاں دلیل کے جی ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم جی کلمہ پڑھ رہے ہیں اس لیے ہم یہ ہیں، یہ سب دلائل ہے اور موروثی ہے. تو کیا ہوا، ہمارا موجودہ ایمان کیا ہے، عقلی موروثی استدلالی، یہ تین چیزیں سمجھ میں آ گئی نا. اب جب اللہ تعالی اپنے کرم سے صحبت اہل اللہ کی برکت سے یہ بھی ہے، یہ سکینہ ملتا صحبت اہل اللہ پر، اس پر مستقل ایک تقریر ہے، وہ زیادہ لگے گا، وہ سکینہ ملتا ہے، وہ دلیل ہے حدیث شریف کی. لیکن بہرحال عرض کرتا ہوں کہ جب یہ اللہ تعالیٰ
سکینہ کی نعمت اپنے اولیاء اللہ کی صحبت کی برکت سے عطا فرماتے ہیں، تو وہ ایمان جو عقلی موروثی اور استدلالی ہوتا ہے، وہ ایمان ذوقی حالی اور وجدانی سے تبدیل ہو جاتا ہے. دیکھیں نا، عقلی موروثی استدلالی کو سمجھے کہ جی عام ہے، ساری دنیا کے لوگ کہتے ہیں کہ جی آم میٹھا ہوتا ہے اس لیے آم میٹھا ہوگا، عقل نے تسلیم کر لیا. اور استدلال کیا کہ ایک آدمی کو آم کھاتے ہوئے دیکھا یار زبردست مست ہو رہا ہے، اس کا مطلب یار آم تو بڑا مزیدار ہوگا، یہ استدلال ہوا نا. اور وراثت میں زرگری مل گئی کہ جی اب کرنا ہی ہے، اب وہ چاہے وہ مزہ چونکہ چلے آ رہا ہے تو جی کرنا ہے بس، کہ اسی سے ملے گا سب کچھ، ہمارا رزق کسی میں بندہ ہوا ہے، یہ موروثی ہو گیا. یہ دلیل ٹھیک ہے نا. اب وہ ذوقی حالی وجدانی کیا ہے؟ اب ذوقی یہ کہ وہ آم کا ٹکڑا اٹھا کر اپنی زبان پر رکھا، اب ذائقہ پتا چلا کہ نہیں، یہ ذائقہ ہوا، حال کیا ہوا، واہ 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 مست آ گئے، واہ بھائی کیا میٹھا آم، چوسا آم کی کیا بات ہے، اب وہ مست ہو رہا ہے، آم زبر کھا رہا ہے اور یہ اور جھوم رہا ہے، یہ حال ہوا. اور وجدان یہ ہے کہ اب اس ذائقے کی جو لذت اس کے باطن کو عطا ہوئی، تو وہ اس ذائقے کی لذت کو اپنے باطن کے اندر موجود پاتا ہے، یہ ہے اس کا وجدان. دادا ایمان وہ چیز ہے میرے پیارے دوستو، جب اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کی صحبت کی برکت سے جب ایمان کا وہ لذت اور ذائقہ عطا فرماتے ہیں، پھر وہ جو ہے جان دینے کو تیار ہے اور اپنے اللہ کے راستے میں شہید ہونے کو تیار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر راضی نہیں ہوگا. یہ ہے ایمان ذوقی حالی اور وجدانی جو صحبت اہل اللہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، سکینہ نازل فرما کر پھر یہ شخص اپنی جان دے دے گا، اپنی گردن کٹا لے گا، مرنا گوارا کر لے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اس کو گوارا نہیں ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.